الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا زد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي نزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى في مقام آخر إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیع بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلي على نبينا أصف القمر بجماله نطق الحجر بجلاله عجز البشر بكماله صلوا عليه وآله صلي على نبينا عرش پہ تازہ شیر چھاڑ فرش پہ طرفا دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے صلی علی نبینا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی نبینا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان ناقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں صلی علی نبینا وہی لا مکان کے مکین ہوئے سر عرش تاخت نشین ہوئے وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں صلی علی نبینا یا سیدی یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا ایک جان تو کیا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. صلی علی نبینا کروں مد اہل دول رضا بڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے رسول کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا اینا نہیں. صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا میزبان محفل حضرت علامہ مولانا قاری ریاض احمد صاحب انتظامیہ سنی نوری مسجد. نقیب محفل حضرت علامہ مولانا اختر رضا صاحب. مہمان مکرم فاضل شہیر مجاہد آل سنت ناموس ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عباس رضوی صاحب, جناب چودھری عمران علی صاحب, جناب حافظ عبداللہ ظہیر صاحب, تمام حاضرین محفل اور سامعین محفل, بزرگوں, بھائیو, عزیزوں, مجھ سے پہلے حضرت علامہ رضوی صاحب کا روح پرور, نورانی, وجدانی اور پرمغز کتاب آپ نے سنا. میں تقریباً سن 86 سے داتا حضور کے منبر اور آپ کے مصلے پہ بطور خطیب اور امام 22 سال تک فرائض سر انجام دیے. میرا تعلق ضلع رحیم یار خان سے ہے اور رحیم یار خان کی سرزمی کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کا بچہ بچہ شیخ زید بن سلطان رحمت اللہ علیہ اور ان کی فیملی کا میزبان ہے. اللہ تعالی نے انہیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہمارے ضلع میں بے شمار مسجدیں, بے شمار ہسپتال, بے شمار دینی مدارس اور بے شمار انہوں نے رفاہی کام کیے. اللہ تبارک و تعالی ضلع رحیم یار خان کے لوگوں کے لیے بالخصوص اور پاکستان کے لیے بالعموم ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولی عطا فرمائے. عرب والے میزبانی میں مشہور ہیں لیکن رحیم یار خان والے ان سے کم نہیں. یہ محفل کسی دنیا دار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد نہیں ہے, اس محفل میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں نظر عقیدت پیش کیا گیا اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قدوۃ السالکین حجت الکاملین مرکز تجلیات مظہر العلوم الخفیہ والجلیہ امام الاولیاء السید علی ابن عثمان الحجویری المعروف بدادا گنج بخش رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں نظر عقیدت پیش کر. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پرسوں 966واں عرس مبارک ختم ہوا. رات کے تقریباً 2:30 بجے کے قریب آخری دعا تھی. میں امتیاز سعیدی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کی اس محفل کے لیے مجھے تقریباً 1 مہینہ پہلے دعوت دی تھی, اور مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ محفل داتا حضور کے عرس کے بالکل متصل ہوگی. تو یعنی داتا حضور کا عرس مبارک ختم ہوا ہفتے کی رات کو, جی ہفتے کی رات یعنی جمعہ کی شام اور ہفتے کی رات, اور کل میں وہاں سے لاہور سے روانہ ہوا, دوپہر کے وقت پہنچا, چودھری عمران صاحب میرے میزبان ہیں. تو آج ہم اس محفل میں حاضر ہیں تقریباً 1 دن کے وقفے کے بعد, تو یہ تسلسل قائم ہے داتا حضور کے فیوز و برکات کا تسلسل. یار یہ بادشاہوں کا ملک ہے, یہ بھی بادشاہ ہونا چاہیے نا سپیکر, اس کی آواز کھولو, آواز کھولو یار. ہماری داتا صاحب آئے نا وہاں سنی کیسی آواز ہوتی. میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار, اللہ کے ولیوں پر قیامت کے دن نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. خوف کس کو کہتے ہیں اور حزن کس کو کہتے ہیں؟ بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے جو آپ کی ذہنی سطح سے بہت ہی بلند ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ ہم انگریزی سیکھنے کے لیے اور دوسرے دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت دیتے ہیں, لیکن دین اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. میں نے 1963 میں حضرت علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ حدیث پڑھا, اور آپ نے مجھے چاروں سلسلوں میں خلافت عطا فرمائی, اور آپ کو خلافت عطا فرمائی مفتی اعظم ہند حضرت مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے, اور وہ خلیفہ تھے امام اہل سنت مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. گویا کہ میں دو واسطوں سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ, آپ کے درمیان ایک واسطہ غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ. اور میں نے یہ جو درود شریف پڑھا ہمیشہ اپنے خطاب سے پہلے, جہاں بھی میں خطاب کرتا ہوں تو یہ درود شریف پڑھتا ہوں, اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار تبرک کے طور پہ پڑھتا ہوں. علامہ صاحب جانتے ہیں کہ غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ علم کے پہاڑ تھے. پھر میں نے دورہ حدیث پڑھنے کے بعد منطق فلسفہ اور دوسرے علوم حاصل کرنے کے لیے جن میں میں تشنگی محسوس کرتا تھا، حضرت استاذ الاساتذہ مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے 4 سال تک پڑھا، اور اسی طرح کچھ کتابیں میں نے حضرت سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور دور تفسیر میں نے علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سے میں یہ تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں بڑی منطقی تقریر کر سکتا ہوں، فلسفیانہ تقریر کر سکتا ہوں، ادیبانہ تقریر کر سکتا ہوں، الفاظ کے ساتھ کھیل سکتا ہوں، لیکن میں اس چیز کو قطعاً پسند نہیں کرتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارا خطاب سننے کے لیے آئے اتنے سادہ انداز میں ان کو سمجھایا جائے کہ جب وہ یہاں سے جائیں تو کچھ حاصل کر کے جائیں. الفاظ کے ساتھ کھیلنے سے، ادیبانہ گفتگو کرنے سے، لچھے دار باتیں کرنے سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہاں سے جب آپ جائیں تو کچھ حاصل کر کے جائیں. میں نے پہلے پارے کی تفسیر لکھی ہے، تقریباً 350 صفحے کی تفسیر ہے. بڑے کئی دفعہ میں نے دورہ تفسیر پڑھایا، اور بڑے اس دورہ تفسیر میں عام لوگ نہیں پڑھتے، جو دورہ حدیث کے طالب علم ہوتے ہیں وہی دورہ تفسیر پڑھتے ہیں، اور بڑی مشکل انداز میں ہم نے ان کو وہ تمام تحقیقات ان کو بتائیں اور لکھوائیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ولی کی شان کیا ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ولی کا مقام پوچھنا ہو تو کسی خشک ملا سے نہ پوچھیں، کسی بے ادب اور گستاخ سے نہ پوچھیں، اور اسرار شخصیات سے نہ پوچھیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ ولی کا مقام کیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ قیامت کے دن ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اپنی ذات کو خطرہ لاحق ہو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں، اور اپنے کی ذات کو خطرہ محسوس ہو، جی غیر کی بات نہیں کرتا، اپنے پیارے کی ذات خطرے میں ہو اس وقت جو آدمی کیفیت محسوس کرتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں. تو آسان لفظوں میں میں یہ کہتا ہوں کہ لا خوف علیہم، لا خوف علیہم، قیامت کے دن جب ولی پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا لا خوف علیہم، تم جنتی ہو، عذاب جہنم کا خوف نہیں ہوگا، تم جنتی ہو. ولا هم يحزنون اور جس کی تمہارے ساتھ نسبت ہے وہ بھی جنتی ہے، جس کی تمہارے ساتھ نسبت ہے وہ بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ارشاد فرما رہا ہے ولی کے بارے میں، کیا فرماتا ہے، ولیوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، تمہارا یہ مقام ہے، تمہاری یہ شان ہے، تمہاری یہ عزت ہے، تمہاری یہ توقیر ہے کہ قیامت کے دن جب میری بارگاہ میں پیش ہوگے تو تمہیں بھی جنت عطا کروں گا، اور جو جن کی تمہارے ساتھ نسبت ہوگی، جس نے تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دیا، جو تمہارا مرید ہوا، جس نے تمہاری غلامی اختیار کی، جس نے تمہارے نقش قدم پر چل کر زندگی کے لمحات بسر کیے، فرمایا وہ بھی جنتی ہے. حضرت غوث پاک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، فرمائے گا آپ بھی جنتی اور تمام قادری جنتی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیش ہوں گے، فرمائیں گے تم بھی جنتی اور تمام چشتی جنتی. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی پیش ہوں گے، حکم ہوگا آپ بھی جنتی اور آپ کے تمام سہروردی سلسلے سے تعلق رکھنے والے مرید وہ بھی جنتی. حضرت شیخ بہاؤدین نقشبند حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ یہ بھی جنتی، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، اور تمام نقشبندیوں کے لیے بھی جنت کے دروازے کھول دو. لیکن یہ بات یاد رکھو، صرف ہاتھ میں ہاتھ دے دینا کافی نہیں ہوتا کہ جی میں فلاں کا مرید ہو گیا، میں گورڈا شریف کا مرید ہوں، میں سیال شریف کا مرید ہوں، میں فلاں جگہ کا مرید ہوں، میں فلاں جگہ کا مرید ہوں. مرید ہو جانا کافی نہیں ہے، مرید ہونے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ مرید اپنے شیخ کے نقش قدم پر چلے، اور شیخ بھی وہی. پیر ہر تعویذ لکھنے والا پیر نہیں، اور ہر دم درود کرنے والا پیر نہیں. قرآن کہتا ہے پیر کون ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا پیر وہ ہے جس کا عقیدہ درست ہو. بد عقیدہ شخص پیر نہیں بن سکتا،
بدعقیدہ شخص قادری کہلانے سے قادری نہیں ہو سکتا، چشتی کہلانے سے چشتی نہیں ہو سکتا، نقشبندی کہلانے سے نقشبندی نہیں ہو سکتا، سوروردی کہلانے سے سوروردی نہیں ہو سکتا۔ بدعقیدہ شخص الذین آمنو، اس کی تفصیل پھر ہم بیان کریں گے، ایمان کس چیز کا نام ہے۔ الذین آمنو اس میں عقیدہ ہے کہ پیر وہ ہے جس کا عقیدہ درست ہو، بدعقیدہ شخص پیر نہیں ہو سکتا۔ وکانو یتقون، متقی ہو۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ الممتثل بالاوامر والمجتنب عن النواہی، اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو، اللہ رسول نے جس چیز سے منع کر دیا اس سے رکنے والا ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے احکامات پر عمل وہی کرے گا جس کے پاس علم ہوگا۔ جی جاہل آدمی تو عمل نہیں کر سکتا۔ کہ اگر ایک پیر صاحب کو دعائے قنوت نہیں آتی، پیر صاحب کو یہ پتہ نہیں کہ وضو کے کتنے فرض ہیں، وہ پیر صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ نماز میں سجدہ صاحب کس وقت لازم آتا ہے، تو وہ ایسا پیر پیر نہیں ہے، وہ پیر ہے۔ وہ پیر نہیں، وہ پیر ہے۔ پیر ہونے کے لیے، مرشد کے لیے ضروری ہے کہ عالم ہو اور باعمل ہو، اور اگر عالم ہے باعمل نہیں پیر نہیں ہو سکتا۔ اگر عمل کرتا ہے، تہجد گزار ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اس کے پاس قرآن حدیث کا علم نہیں ہے جو جتنا ضروری ہے، تو وہ بھی پیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک میرٹ مقرر کر دیا، ایک معیار مقرر کر دیا کہ پیر اور مرشد وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن ہو، بدعقیدہ نہ ہو، عاشق رسول ہو، وکانوا یتقون، اور متقی اور پرہیزگار ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ اکبر، حضرت داتا صاحب کا تعلق کن سے ہے؟ اولیاء سے ہے۔ ان کا تعلق اس گروہ سے ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کیا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کا ذکر کیا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمین کا ذکر کیا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متقین کا ذکر کیا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کا ذکر فرمایا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ولی کی شان کیا ہے؟ کہ ولی خود بھی جنتی اور جس کی ان کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ بھی جنتی۔ بولیے بھی، یہ سبق یاد رکھو جی۔ ولی کون ہے؟ ولی کی شان کیا ہے؟ کہ ولی خود بھی جنتی، بولو بھائی، ولی خود بھی جنتی اور جس کی ان کے ساتھ نسبت ہو جائے، جو ان کا مرید ہو جائے وہ بھی جنتی۔ یہ ایک سبق یاد کر لیں۔ یہ تو قرآن پاک ہے، حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک گروہ پیش ہوگا، ایک جماعت پیش ہوگی، فرمایا کہ ان کے مقام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان کو تمغے عطا فرمائیں گے، ان کو اعزازات سے نوازیں گے، ان کو تمغے عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہ ان جو اعزازات عطا فرمائے گا، تمغے عطا کرے گا، ان کی عزت اور توقیر عطا فرمائے گا، تو فرماتے ہیں ان کے مناسب کو دیکھ کر، ان کے مقام کو دیکھ کر، ان کی شان کو دیکھ کر، ان کی عزت کو دیکھ کر، ان کی توقیر کو دیکھ کر، ان کے اعزازات کو دیکھ کر، اور ان کے تمغوں کو دیکھ کر، سرکار فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یغبطہم الانبیاء والشہداء، نبی بھی رشک کریں گے اور شہید بھی۔ یہ رشک لفظ ہے، حسد نہیں، یہ رشک کریں گے، نبی بھی رشک کریں گے اور شہید بھی رشک کریں گے، کہ کیسے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنے اعزازات سے سرفراز فرما رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ہم، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے، اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ امام اہل سنت مولانا امرضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی ذاتی اور خاندانی رنجش اور مخالفت نہیں تھی ان لوگوں کے ساتھ، صرف اس لیے تھی کہ یہ لوگ بے ادب تھے اور گستاخ تھے۔ جی اگر کسی سے محبت تھی تو صرف اس لیے کہ رب راضی ہو جائے، اور اگر ان سے نفرت تھی تو صرف اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ یہ ولی کی نشانی ہے، ولی کی نشانی۔ اور دوسری نشانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تیری نگاہ ان کے چہرے پر پڑے تو رب یاد آ جائے، جب تیری نگاہ ان کے چہرے پر پڑے تو رب یاد آ جائے۔
جی کیوں سرکار بھی نور ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اس نور کے ساتھ جس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے. یہاں بلب ہے، بلب کے اندر روشنی نہیں ہے. جب بلب کا تعلق بجلی سے قائم ہو جاتا ہے، پاور ہاؤس سے قائم ہو جاتا ہے، جب یہ نسبت قائم ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بھی روشنی آ جاتی ہے. تو اللہ کا نیک بندہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور تعلق قائم کر لیتا ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور کا حصہ اس کو عطا فرماتے ہیں، اس کے دل کو روشن فرماتے ہیں. جب اس کا دل روشن ہوتا ہے تو چہرے سے اس کی روشنی نظر آتی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جب حضور حضرت داتا گنج بخش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. اور یہ بات یاد رکھو، جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جھوٹے شخص کو نہیں دکھایا جاتا. بد عقیدہ زیارت مصطفیٰ سے محروم ہے، کسی بد عقیدے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہو سکتی. اسی طرح بد عمل بھی سرکار کی زیارت نہیں کر سکتا، بد کردار بھی سرکار کی زیارت نہیں کر سکتا، بلیک میلر بھی سرکار کی زیارت نہیں کر سکتا، جھوٹے شخص کو بھی سرکار کا جمال نہیں دکھایا جا سکتا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. عاشقوں کو زیارت ہوتی ہے، بے ادبوں اور گستاخوں کو زیارت نصیب نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عشق والوں کو زیارت نصیب ہوتی ہے. جمال مصطفیٰ اس کو دکھایا جاتا ہے جو عشق والا ہوتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد تھے شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ، ہر سال میلاد شریف مناتے تھے. بڑی انفاس العارفین میں بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے. آپ بیمار ہوئے، بخار آیا، سخت تکلیف میں مبتلا ہے، علاج کروائے شفا یاب نہیں ہو سکے، پریشانی کے عالم میں سو جاتے ہیں، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد الرحیم کیا بات ہے؟ شاہ ولی اللہ کے والد عرض کرتے ہیں، بیمار ہوئے، آپ نے ہاتھ پھیرا، بیماری ختم ہو گئی. آپ فرماتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ کیا کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے داڑھی مبارک کے بال مبارک عطا فرماتے. فرماتے دل میں خیال آنا ہی تھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اپنی داڑھی پہ پھیرا، دو بال مبارک اترے اور مجھے عطا فرما. کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں. جی وہ نبی نہیں ہو سکتا جس کو غیب کا علم نہ ہو. بھائی نبی کا معنی کیا ہے؟ نبی عربی زبان کا لفظ ہے، نبی اردو زبان کا یا پنجابی زبان کا لفظ نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی المخبر عن الغیب. نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبریں دے. جس کو غیب کی چیزوں کا علم نہیں وہ غیب کی خبریں کیا دے گا؟ وہ نبی نہیں ہو سکتا جس کو غیب کا علم نہ ہو. تفصیلی گفتگو پھر کبھی ہوگی. تو فرماتے دل میں خیال آیا، دل میں، اور یہ بات یاد رکھیں، علماء فرماتے ہیں کہ جب عالم کی محفل میں بیٹھو تو زبان کو سنبھال کر بیٹھو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری زبان پہ غلط لفظ آ جائے اور عالم دین کو فتویٰ صادر کرنا پڑے. اور جب اللہ کے ولی کی محفل میں بیٹھو تو دل کو سنبھال کر بیٹھو، تمہارے دل میں کوئی غلط خیال نہیں آنا چاہیے. اس لیے کہ ہر ولی ہر شخص کے دل پر مطلع ہوتا ہے اور اس کے دماغ کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں اس کا اس کو علم ہوتا ہے. فرمایا عبد الرحیم یہ دو بال لے لو. جب بیدار ہوئے تو بال نہیں تھے. کیا نام ہے مولانا؟ مولانا محسن قادری صاحب. جب بیدار ہوئے تو بال نہیں تھے، پریشان ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا یقیناً اس نے مجھے دیکھا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا. ہمارے خواب میں اور نبی کے خواب میں فرق ہے. ہمارے خواب خواب ہوتے ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اتنے دور دراز سے آپ آئے ہیں یہاں کمائی کرنے کے لیے، اگر خواب دیکھا کہ میں نے درہم سے جھولی بھر لی، جب آنکھ کھلے گی تو ایک درہم نہیں ہوگا. جی اس لیے کہ ہمارے خواب خواب ہوتے ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا.
مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ بچے یہاں بہت زیادہ کماتے ہیں اور اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے, سب کچھ کھا پی جاتے ہیں یہاں پہ اور ماں باپ کے پاس کچھ بھی نہیں بھیجتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, ان کی دعاؤں سے تو آپ یہاں پہنچے. آپ اپنی کمائی کا کچھ حصہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کریں. اور ہمارا تجربہ ہے اور بلکہ کتابوں میں لکھا ہے, جو شخص اپنے ماں باپ کی دعائیں لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے. جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی. جس کے ساتھ ماں باپ دعا کرتے ہیں تو ترقی ہی ترقی ہوتی. مسجد میں بیٹھے وعدہ کریں کہ ماں باپ کو نہیں بھولیں گے, ان کی خدمت کیا کرتے. ہمارے خواب خواب ہیں, حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا بلکہ حقیقت ہوا کرتا ہے, اور جو نبی کو دیکھتا ہے وہ بھی حقیقت ہوتا ہے. پریشان ہو گئے کہ حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ جو نبی کی زیارت کرے یقیناً وہ نبی کی زیارت کرتا ہے, وہ بال شریف کہاں گئے. اس پریشانی میں سو گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر زیارت ہوئی. اللہ اکبر. ارے پریشان امتی جو کرے حال زار کی, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. عزیز علیہ ما علیتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ قرآن مجید کی آیتیں تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے اسرار اور اس کے رموز سے واقف ہیں, اس لیے کہ یہ عشق محمدی کے جذبے سے قرآن پاک کو نہیں پڑھتے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عبد الرحیم پریشان کیوں ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ آپ نے بال مبارک عطا کیے, وہ مجھے نہیں مل رہے. آپ نے فرمایا, نہ گھبراؤ, وہ ہم نے حفاظت کے طور پہ تکیے کے نیچے رکھ دیا. جب تکیہ اٹھایا تو بال مبارک موجود تھے. دہلی میں مشہور ہو گیا کہ ان کے پاس بال مبارک ہیں. انہوں نے کہا, کیا دلیل ہے؟ تو آپ نے فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ میں چلتے تھے تو بادل سایہ کرتے تھے, اور حضرت عثمان فرماتے ہیں, لم یرا لہ ظل فی الشمس ولا فی القمر, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی روشنی میں چلتے تھے, چاند کی روشنی میں چلتے تھے, آپ کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا تھا. دھوپ میں رکھے گئے بال مبارک فوراً بادل آ گئے, اور دونوں بال مبارک علیحدہ علیحدہ رکھے, جب درود شریف پڑھا گیا تو دونوں آپس میں مل گئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اسے نصیب ہوتی ہے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور کنیکشن ہوتا ہے اور عشق مصطفیٰ ہوتا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا مرزا خمبریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں وہ درود شریف نقل کیا ہے, جس درود شریف کے پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے. عام لوگوں کو اس درود شریف پڑھنے سے سرکار کا دیدار نصیب ہوتا ہے, تو اعلی حضرت کو کیوں نہیں نصیب ہوا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک میری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھوں گا. اللہ کے ہر ولی کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوتا ہے اور جمال مصطفیٰ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ, حضرت آپ وہاں پہنچے مدینہ منورہ تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ حسنی حسینی سید حسنین, آپ نے ارشاد فرمایا, معین الدین جاؤ, جا کر ہندوستان میں اجمیر شریف کو مرکز بناؤ اور اسلام کی تبلیغ کرو. آپ بیدار ہو پریشان ہیں کہ میں نے تو ہندوستان کو نہیں دیکھا اور اجمیر کو بھی نہیں دیکھا, وہاں کیسے پہنچوں گا؟ اسی پریشانی کے عالم میں سو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر دیدار نصیب ہوتا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں, معین الدین کیوں پریشان ہو؟ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ہندوستان نہیں دیکھا, اجمیر نہیں دیکھا, آپ کے حکم کی تعمیل کس طرح ہوگی؟ آپ نے میپ عطا فرمایا, نقشہ عطا فرمایا, ہندوستان کا نقشہ عطا فرمایا اور اس میں اجمیر شریف پر نشان لگا دیا. ارشاد فرمایا, جاؤ جا کر اسلام کی تبلیغ کرو. چنانچہ بیدار ہوئے, نقشہ موجود تھا, مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے, بغداد شریف پہنچے. حضرت غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آپ نے ارشاد فرمایا معین الدین کیا پروگرام ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنے ملک کو چھوڑ کر ہندوستان میں جاؤ اور جا کر اسلام کی تبلیغ کرو. آپ نے ارشاد فرمایا اچھا، ہندوستان کے بارڈر پر اللہ کا شیر رہتا ہے، ان کی زیارت کرتے ہوئے آگے قدم بڑھانا. عرض کرتا ہے حضور وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان کا نام علی بن عثمان الحجویری ہے. چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حضرت داتا صاحب کے بارگاہ میں پہنچے. حضرت داتا صاحب کا پہلے وصال ہو چکا تھا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ سن 400 ہجری میں حضرت داتا صاحب پیدا ہوئے. 400 ہجری میں، ہاں 400 ہجری میں پیدا ہوئے اور 465 ہجری میں آپ کا وصال ہے، اور 5 سال کے بعد یعنی 470 ہجری میں حضرت غوث پاک کی ولادت ہے. حضرت داتا صاحب حضرت غوث پاک سے پہلے ہیں، ان سے یعنی داتا صاحب کے وصال کے 5 سال کے بعد حضرت غوث پاک کی ولادت، 5 سال کے بعد پیدا ہوئے. تو آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، حضرت کشف المحجوب شریف حضرت داتا صاحب کی کتاب ہے. کون سی؟ جب داتا صاحب کا، مجھے یہ بتاؤ گے داتا صاحب کا تعلق کس ملک سے ہے؟ علماء خاموش رہے بھائی، داتا صاحب تو سنتے ہیں نا، داتا صاحب کا تعلق کس ملک سے ہے؟ افغانستان کے کس شہر سے ہے؟ نہیں نہیں، غزنی سے. کیسے؟ غزنی شہر ہے افغانستان کا، اور اس شہر کے محلے ہیں، ایک محلے کا نام حجویر اور دوسرے کا نام جلاب. حضرت داتا صاحب کے داد کے حجویر میں رہتے تھے اور نان کے جلاب میں رہتے تھے. تو داتا صاحب نے جب کتاب لکھی تو فرماتے ہیں اپنا تعارف کرواتے ہوئے، علی بن عثمان الحجویری الجلابی، الجلابی. تو آپ نے کشف المحجوب شریف لکھی. آپ کے ساتھ جب لاہور تشریف لائے حضرت داتا صاحب تو دو ساتھی آپ کے ساتھ تھے، ایک کا نام ابو سعید تھا، دوسرے کا نام حماد، دونوں آپ کے ساتھ ہیں. ابو سعید نے تصوف کے 9 سوال حضرت داتا صاحب کی خدمت میں پیش کیے، تصوف کے بارے میں 9 سوالات کیے، اور حضرت داتا صاحب نے ان سوالات کے جواب میں کشف المحجوب شریف لکھی، اور مولانا اس فارسی زبان میں پہلی کتاب ہے تصوف کے موضوع پر، تصوف کے موضوع پر. اور آپ نے اس کتاب میں جس مسئلے پر بھی اور جس پر بھی گفتگو فرمائی، پہلے قرآن پاک کی آیات اور اس کے بعد احادیث اور اس کے بعد صوفیاء اور اولیاء کرام کے اقوال اور ان کے تصوف کے بارے میں جو مسلک ہے ان کو بیان کیا. اور اس وقت حافظ صاحب ہندوستان، اس لاہور میں اسلامی موضوعات پر کوئی لائبریری نہیں تھی، کوئی کتب خانہ نہیں تھا. ہم جب کتاب لکھتے ہیں تو اگر کسی موضوع پہ لکھنی ہو کتاب تو بے شمار کتابیں دیکھتے ہیں، پھر ہم ایک کتاب لکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب یہ کتاب لکھی تو اس وقت آپ کے سامنے کوئی لائبریری نہیں تھی، اس وقت کوئی کتابیں نہیں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی علمی استعداد اور علمی قابلیت کے مطابق حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف لکھی. تصوف کی کوئی کتاب داتا صاحب کی کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایران میں مولانا یہ جو کتاب ہے، سکولوں سے لے کر یونیورسٹی تک یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے مختلف قسم کے ابواب جو ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ کتاب پہنچی، کشف المحجوب شریف جب یہ پہنچی، تو مقابیس المجالس ایک کتاب ہے، اس میں حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں. تو حضرت خواجہ غلام فرید صاحب ہمارے سرائیکی ہیں، میری مادری زبان بھی سرائیکی ہے. تو حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمیندن، اتمے مٹھلی نت جان بلب، ڈھولا ڈھولا خوش وسدا وچ ملک عرب. وہی خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات میں ہے کہ جب یہ کتاب کشف المحجوب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کی گئی اور آپ نے اول سے لے کر آخر تک کشف المحجوب شریف پڑھی تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ اتنا بڑا زبردست عالم اور اتنا بڑا ولی اللہ اور اتنا بڑا صوفی تھا، اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہوتا. مقابیس المجالس بارکہ ان کے اپنے جذبات اور ان کے احساسات. تو آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا کہ ہندوستان کے بارڈر پر اللہ کا شیر ہے، ان کی زیارت کرتے ہوئے قدم بڑھانا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حضرت داتا صاحب کے قدموں میں 40 دن تک رہے. آپ کا آپ کی جو چلہ گاہ ہے، حجرا جہاں چلہ کیا، وہ قدموں میں ہے جی، سرحانے کی طرف نہیں ہے. آپ مشرق کی طرف نہیں بیٹھے، مغرب کی طرف نہیں بیٹھے، قدموں میں بیٹھے. ہمیں یہ سبق دیا کہ اللہ کے ولیوں سے فیض حاصل کرنا ہو تو ان کے قدموں میں بیٹھے. اور 40 دن مسلسل، ہم تو جاتے ہیں نا، یہاں سے چھٹی ملی تو گئے تو 5-10 منٹ کے لیے حاضری تھی بس چل دیے. آپ 40 دن مسلسل حضرت داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھے رہے، داتا صاحب نے فیوز و برکات عطا فرمائے. تو آپ فرماتے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. آپ ارشاد فرماتے ہیں گنج بخش، یہ تو خزانہ لٹا رہا ہے. کیا جو خزانہ دیتا ہے وہ داتا ہوتا ہے یا نہیں؟ بھئی داتا جو ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ فارسی کا نہیں ہے، نہ پنجابی ہے نہ فارسی، ہندی زبان کا لفظ ہے، ہندی کا لفظ ہے. تو داتا کا معنی کیا ہے بھائی؟ دینے والا، ہر دینے والا داتا ہے. کہتے جی داتا صرف اللہ ہی ہے، داتا اللہ ہی ہے. آپ جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں وہ تنخواہ دیتا ہے یا نہیں دیتا جی؟ بچے باپ ماں باپ اپنے بچوں کو خرچی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہر دینے والا داتا ہے. ہر فرق کیا ہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کی ابھی دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن دیتا ہے اپنے محبوب کے وسیلے سے. ان اللہ یعطی مان القاسم، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں ساری کائنات میں رب کی نعمتوں کو تقسیم کرتا ہوں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والمؤمنون، فرمایا تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، اور تمہارا ولی، تمہارے ولی تمام مومن ہیں. ولی کے 17 معنی ہیں. ولی ایک لفظ ہے عربی کا، اس کے کتنے ہیں؟ 17 معنی ہیں. اور حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کے 8 معنی بیان فرمائے، باقی معنی تاریخ سنبھٹ سوال کا اس طرح سوال بصولی وغیرہ ان کتابوں میں اس کے معنی لکھے گئے ہیں. 17 معنی ہیں کس کے؟ ولی کے. اور ایک ولی کا معنی ہے داتا. کیا معنی ہے؟ مدد کرنے والا، مدد کرنے والا. دوسرے عام لفظوں میں کہہ دو داتا. تو اللہ فرماتے تمہارا داتا اللہ ہے، تمہارا داتا رسول اللہ ہے، اور تمہارا داتا مومن ہے. شرک کہاں سے آ گیا؟ شرک کا معنی یہ لوگ نہیں جانتے. شرک کہتے ہیں الاشراک ہو ہوا اس بات و وجوب الوجود للغیر واستحقاق العبادت للغیر. شرک کا معنی یہ ہے کہ کسی کو خدا سمجھا جائے، کسی کو خدا سمجھ کر آپ داتا کہیں تو یہ شرک ہے، خدا کا بندہ سمجھ کر داتا کہتے ہیں تو یہ شرک نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ سمیع ہے اور اللہ بصیر ہے، ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی 99 نام میں اللہ تعالیٰ کا نام سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے. اور انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا وجعلنا ہو سمیعم بصیرا، کہ انسان کو سمیع بھی بنایا بصیر بھی بنایا. انسان بھی سمیع، انسان بھی بصیر، رسول اللہ بھی سمیع، رسول اللہ بھی بصیر، اللہ بھی سمیع اور اللہ تعالیٰ بھی بصیر. تو کیا یہ شرک آ جائے گا؟ لفظوں سے شرک نہیں آتا، لفظوں سے، عقیدے سے شرک بنتا ہے. کوئی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمیع بصیر سمجھتے ہیں خدا سمجھ کر نہیں، انسان کو سمیع بصیر سمجھتے ہیں خدا سمجھ کر نہیں، داتا صاحب کو داتا کہتے ہیں خدا سمجھ کر نہیں، حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہیں خدا سمجھ کر نہیں. اگر خدا سمجھ کر کسی کو مشکل کشا کہے تو یہ شرک ہے, خدا سمجھ کر کسی کو داتا کہے تو یہ شرک ہے. اس لیے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جاہل سے جاہل مسلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں سمجھتا, کسی ولی کو خدا نہیں سمجھتا, غوث پاک کو خدا نہیں سمجھتا, حضرت علی کو خدا نہیں سمجھتا, حضرت داتا صاحب کو خدا نہیں سمجھتا, تو شرک کہاں آ گیا؟ دماغوں کا آپریشن کروانا چاہیے. جی ذہنی, جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں وہ قرآن کی غلط تشریح کرتا ہے, جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں وہ حدیث کی غلط تشریح کرتا ہے. شرک کس کو کہتے ہیں کہ تم کسی کو خدا سمجھو؟ ہم کسی کو خدا نہیں سمجھتے, اللہ اللہ ہے اور بندے بندے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں, جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا گنج بخش, خزانے لٹا رہے ہیں, فیض عالم, ساری دنیا میں آپ کا فیض ہے. یہاں آپ دیکھیں, یہ آپ عرس منا رہے ہیں داتا صاحب کا, یہ آپ کا فیضان ہے, ہزاروں میل کے فاصلے پر آپ بیٹھے, ان کا فیض ہے تو آپ یہ عرس منا رہے ہیں. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے فیض عالم, فیض لاہور نہیں, فیض عالم, ساری دنیا میں آپ کا فیض ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کا ولی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو فیض کا سلسلہ بند نہیں ہوتا, فیض جاری رہتا ہے. اور اسی مقام پہ امام غزالی نے فرمایا من یستمد فی حیاتہ یستمد بعد مماتہ, جس سے زندگی میں جس سے مدد حاصل کی جائے اگر دنیا سے رخصت ہو جائے پھر بھی اس سے مدد مانگے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری داتا صاحب سے فیض لے کر ہندوستان پہنچے. ہندوستان پہنچنے کے بعد مولانا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے مسلح پر بیٹھے رہے, اپنی مسند پر بیٹھے رہے, بستر اٹھا کر, لوٹا اٹھا کر, گلی گلی کوچے کوچے میں جا کر آپ نے اسلام کی تبلیغ نہیں فرمائی. سمجھ رہے ہیں آپ, بستر اٹھا کر, لوٹا اٹھا کر, گلی گلی کوچے کوچے میں جا کر آپ نے اسلام کی تبلیغ نہیں فرمائی, اپنے مسلح پر بیٹھے رہے, جو بھی ہندو آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا مسلمان ہوتا. جی آپ نے 10 نہیں 12 نہیں 15 نہیں 90 لاکھ انسانوں کو کلمہ پڑھایا. برے صغیر میں جتنے بھی آج کل مسلمان ہیں ان تمام کے آبا و اجداد کو اگر کلمہ پڑھایا تو اللہ کے ولیوں نے کلمہ پڑھایا. جی مسلمان بادشاہ یہاں پہ آئے, انہوں نے کسی کو مسلمان نہیں بنایا, اگر کسی کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا تو اولیاء کرام. اور اکیلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, حسنی حسینی سید, اللہ اکبر, حضرت امام حسین کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. آپ فرماتے شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دین ہست حسین, دی پناہ ہست حسین, سرداد نداد, دست در دست یزید, حقہ کی بنا لا الہ ہست حسین. اپنی مسند پہ بیٹھے رہے, جس نے آپ کے چہرے کو دیکھا مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر, کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں نور مصطفیٰ تھا. اور جب اللہ دل گرم ہوتا ہے نا تو وہ گرمی دماغ تک پہنچتی ہے, پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. دل جب گرم ہوتا ہے تو اس کی گرمی دماغ میں پہنچتی ہے, اور جب دماغ گرم ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. وہ آنکھوں ٹھنڈے, آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں یا گرم ہوتے ہیں؟ اگر کسی نے خدا نخواستہ شراب پیا ہو تو شراب تو پیٹ میں ہے, شراب پیٹ میں ہے, دیکھنے والا جب اس کے چہرے کو دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ یہ شرابی ہے. اگر چرس پی ہے, نشہ کیا ہوا ہے, تو سب کچھ تو اس کے اندر ہے لیکن اس کے اثرات اس کے چہرے سے نظر آتے ہیں, نشے والی چیز کے اثرات اس کے چہرے سے نظر آتے ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت کے ذریعے, اتباع کے ذریعے, غلامی کے ذریعے جب انسان اپنا کنیکشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کو روشن کر دیتے ہیں. جب دل روشن ہوتا ہے تو دل کی روشنی اس کے چہرے سے نظر آتی ہے, اور دیکھنے والا جب ان کے چہرے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ہم اذا رؤوا ذکر اللہ, جب چہرے پر نگاہ پڑتی ہے تو پھر رب یاد آ جاتا ہے.
حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیض ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 90 لاکھ انسانوں کو کلمہ پڑھایا. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آخری حوالہ دے کر اجازت چاہوں گا, آپ فرماتے ہیں کشف المعجب شریف میں, آپ فرماتے ہیں کہ ایک ولی اللہ نے کسی شخص کو دیکھا کہ جو وہ ہوا میں پرواز کر رہا ہے. ہوا میں ایمریٹ پہ ہم بیٹھتے ہیں, پی آئی اے پہ بیٹھتے ہیں, اتحاد پہ بیٹھتے ہیں, تو ہم اس جہازوں کے ذریعے پرواز کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت اس کے پاس کوئی جہاز نہیں تھا. اللہ کا وہ نیک بندہ ہوا میں پرواز کر رہا تھا, اڑ رہا تھا ہوا میں. تو حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس ولی اللہ نے اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا کہ آپ ہوا میں پرواز کر رہے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا, جب سے میں نے ہوا پر کنٹرول کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو میرے تابع کر دیا. جب سے میں نے ہوا پر کنٹرول کیا. ہوا سے مراد ہے خواہشات نفسانی. ہوا کا معنی کیا ہے؟ خواہشات نفسانی. اور دوسرا ہوا کا معنی یہ جو ہوا ہم بار محسوس کرتے ہیں. تو اس بزرگ نے فرمایا, جب سے میں نے خواہشات نفسانی پر کنٹرول کیا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو میرے تابع کر دیا. اسلام کا, صوفیوں کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات نفسانی پہ کنٹرول کرنا چاہیے. جب انسان خواہشات نفسانی پر کنٹرول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو منصب ولایت عطا فرماتا ہے, اور جب منصب ولایت پر فیض ہو جاتا ہے تو ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ اس کے تابع کر دیتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا غلام بن جا اور اس کے احکامات کی پیروی کر, تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو تیرے تابع کر دے گا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو, اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عزت عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی محمد مقصود صاحب جزاک اللہ شرفا, سیدی دادا گنج بخش شریف حلمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے خطیب نے وہاں سے تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت دیا ہے. انتہائی مشکور ممنون ہے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر حضور سیدی دادا گنج بخش شریف حلمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مسلسل حالات اور واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہمیں شاہد کرتا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور حضرت علامہ مفتی محمد عباس رضوی صاحب زادہ اللہ شرفا وہ تشریف لائے, انہوں نے قیمتی وقت دیا, آپ سب نے قیمتی وقت جو نکالا ہے سب کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں, اور خصوصی طور پر جن احباب گرامی نے اس منظر شریف میں حصہ ڈالا ہے. ایک طویل فہرست ہے, اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے, اللہ اس کو قبول فرمائے. حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان اور حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجیر علی حجبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان اور نظر رحمت ہم دلوں پر فرمائے. ہم آخری وقت میں سید القولین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث کا نظرانہ پیش کرتے ہیں.